درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ رجبہ نہ ہوتا کراچی ہوتا تو اس سے بہت پہلے اٹھ کر واپس جا چکا ہوتا. آپ یہاں پر کئی گھنٹے سے تشریف فرما ہیں. ہم یہاں تقریباً شیڈ میں تھے لیکن سردی زیادہ لگ رہی تھی اور یقیناً آپ کو وہاں پہ سردی بھی زیادہ لگ رہی ہوگی. اور اب آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر بھی ہے جس کو آپ نے یقیناً پڑھنا ہے, چونکہ اگر آپ نے ابھی نہیں پڑھا تو یہ واجب قضا ہو جائے گا اور اس کو آپ بعد میں نہیں پڑھ پائیں گے. ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہات دوبارہ جلسے کی طرف آ جائیں. سب سے پہلے تو اپنی توجہات کو واپس لانے کے لیے ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم, مباہلہ کا انتہائی مبارک انتہائی پاکیزہ با سعادت دن ہے اور آپ اس مقدس خاندان کے نام پر یہاں پہ تشریف فرما ہیں جو اس واقعہ مباہلہ کی مرکزی کردار کو ادا فرما رہے ہیں. مباہلہ کے دن اور ایسی تمام عیدوں میں دستور یہ ہے کہ کسی بزرگ کو مبارکباد دی جاتی ہے. ہمارا دستور یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے اجداد نے ہمیں سکھایا, آپ کے خاندانوں کے اندر بھی یہ دستور انشاءاللہ رائج ہے, وہ یہ کہ جب کسی بزرگ کو مبارکباد دینے لگیں تو سب سے پہلے اس سید و سردار کو مبارکباد دیں جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث ہیں, جو پردہ غیبت میں اپنے خاندان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے منتظر ہیں. اپنے امام کے حضور اور ان کی جدہ طاہرہ کے حضور مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے باواز بلند تین دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زین محترم, چونکہ پروگرام میں تھوڑی سی تاخیر ہو چکی ہے اور ہماری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ اب مزید تاخیر نہ ہو پائے, لہذا ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ 4:45 to 50 کے دوران یہ تقریر اختتام پذیر ہو جائے, آپ کو اس سے زیادہ ذہن برداشت نہ کرنی پڑے. سب سے پہلے چاہوں گا کہ واقع مباہلہ کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. مباہلہ کی اصلی روح کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں اور ان فضائل میں بہت سارے واقعات ہیں. مباہلہ ان واقعات میں سے ایک انتہائی اہم واقعہ قرار پاتا ہے اور ان نادر واقعات میں سے جس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی موجود ہے. بعض واقعات ایسے ہیں جن کی بنیاد روایت ہے اور بعض واقعات وہ واقعات ہیں جن کی بنیاد آیت کریمہ ہے, جیسے واقعہ غدیر جس کی بنیاد ایک آیت کریمہ قرار پاتی ہے. واقعہ مباہلہ ان واقعات میں سے جن کی بنیاد ایک آیت کریمہ قرار پا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے کہ مباہلہ کی روح کیا قرار پائے گی. مثال کے طور پر آپ نے واقعہ غدیر منایا آج سے چند دن پہلے, اور جب واقعہ غدیر منایا تو آپ نے دیکھا کہ غدیر کی اصلی روح پیغام ولایت ہے. ولایت امیر المومنین کا اعلان غدیر کی اصلی روح ہے. جب بھی آپ کسی واقعے پر پہنچیں تو دو چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیے, ایک واقعے کا اصلی پیغام کیا ہے, دوسرا اس پیغام سے ہم سے تعلق کیا بنے گا جس کو ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں. مثلا اگر آپ نے واقعہ غدیر منایا اور غدیر کا اصلی پیغام ولایت ہے تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس ولایت امیر المومنین کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد یہاں پر ہے. واقعہ غدیر اگر دس ہجرہ میں ہوا اور اس کے بعد اب ہم واقعہ غدیر منا رہے ہیں مثلاً 1428 میں، تو ہمارا واقعہ غدیر سے کیا تعلق بنے گا؟ اسی طریقے سے واقعہ مباہلہ کے بارے میں ہمیں پوچھنا پڑے گا. ایک بات تو یہ کہ واقعہ مباہلہ کی روح کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ مباہلہ کی روح سے ہمارا آج کے دور میں کیا تعلق بنے گا، جبکہ ہم 1428 ہجرہ کے اندر اس واقعہ مباہلہ کو مثلا رجوہ کی زمین کے اوپر منانے کے لیے موجود ہیں. ہمارے خیال میں واقعہ مباہلہ کی اصلی روح معنویت کا احیاء ہے. واقعہ مباہلہ کی اصلی روح معنویت کا احیاء ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کے اوپر اور آج کے زمانے میں اس کے اطلاق کے اوپر غور کریں، چند نکات مقدمتاً عرض کرنا چاہیں گے تاکہ واقعہ مباہلہ اپنی اساس کے ساتھ، بنیاد کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے قرار پا سکے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا، نبی اکرم نے واقعہ غدیر میں نجران کے عیسائیوں کو ایک دعوت دی اور کہا کہ تم بھی اللہ کے حضور گڑگڑاؤ، ہم بھی اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے. دیکھو کس کی بات پوری ہوتی ہے. فنج اللعنت اللہ، اللہ کی لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر جو جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں کس کی بات پوری ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا، رسول خدا نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ یہ کام کیوں کیا، یہودیوں کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کیا، کفار مکہ کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کتنا آسان ہو جاتا بظاہر اگر وہ کفار مکہ کے ساتھ یہ کام کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی جنگیں کفار مکہ کے ساتھ لڑی تھیں. اگر نہ وہ جنگیں لڑتے اور ایک دفعہ مباہلہ جیسے میدان کے اندر دعوت دے دیتے، یا وہ دعوت قبول کر لیتے یا وہ دعوت سے بھاگ جاتے. اگر وہ دعوت قبول کر لیتے تب بھی ہارتے، اور دعوت سے بھاگ جاتے تب بھی ہار جاتے. رسول خدا نے کفار مکہ کو اس کی دعوت کیوں نہیں دی؟ رسول خدا نے یہودیوں کو دعوت کیوں نہیں دی؟ غزوہ خیبر ہوا، اتنے مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، کفار مکہ کے ساتھ مقابلے میں اتنے شہید ہوئے. یہ سب بظاہر شہید نہ ہوتے اگر رسول خدا اس مباہلے کی دعوت کو، جس کو انہوں نے ہجرت کے اتنے سال گزرنے کے بعد دیا، ہجرت کے پہلے سال میں دے دیتے. یہ ایک سوال ہے. اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قوم عیسائیت کے اندر وہ کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے اس قوم کو مباہلے کے لیے تجویز کیا گیا. یہودیوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا گیا، کفار مکہ کے ساتھ یہ کام نہیں کیا. اور اگر آپ اس کے اوپر غور فرمائیں تو آپ خود بخود ایک معرکے کے اوپر پہنچیں گے، وجہ کہ عیسائی معنویت کے دعوے دار تھے، یہودی معنویت کے دعوے دار نہیں تھے. کفار مکہ معنویت کے دعوے دار نہیں تھے. اور انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مد مقابل کو اس میدان میں چیلنج کرتے ہیں جس میدان کا وہ خود اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہوتا ہے. انبیاء کے معجزات کی مختلف ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. مثلا کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے کام کو معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بظاہر جادوگری ہے؟ لاٹھی کو زمین پر ڈالنا، اس کا اجدہے میں تبدیل ہو جانا، یہ بظاہر جادوگروں کا سا کام تھا. لہذا جب حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے وہی ٹرک استعمال کی کہ انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور اپنے رسیوں کو زمین پر ڈال دیا اور لوگوں کی نظروں میں ایسے دکھایا کہ جیسے یہ سانپ اور اجدہے ہیں. کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس کام کو معجزہ بنایا جو بظاہر ایک جادو تھا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر شفا دینے کو معجزہ بنایا، اور کیوں ختمی مرتبت نے اپنے دور کے اندر قرآن کریم کو معجزے کے طور پر پیش کیا؟ نعوذ باللہ. یقیناً مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم لاٹھی کو اجدہ میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. یقیناً مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم شفا نہیں دے سکتے تھے. لیکن مورد صرف ایک مورد تھا، وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفار جادوگری کا دعویٰ کر رہے تھے، اس میں مہارت کا دعویٰ کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے میدان کے اندر شکست دینی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مہارت کا دعویٰ کر رہے تھے طبابت کے اندر، اور دعویٰ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ہر قسم کی بیماری کو شفا دے سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میدان کے اندر ان کو چیلنج کیا جس کی وہ مہارت حاصل کر چکے تھے. لہذا ختمی مرتبت نے اپنے دور میں جب کلام کو دیکھا اور شعر شاعری اور کلام کے انداز کے اندر مہارت دیکھی، تو اصلی چیلنج کلام کے اندر کیا گیا. یہ وجہ تھی کہ رسول خدا نے عیسائیت کے مقابلے میں مباہلے کی دعوت دی، رسول خدا نے یہودیوں کے مقابلے میں مباہلے کی دعوت نہیں دی. رسول خدا نے کفار مکہ کو مباہلے کی دعوت نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معنویت کے دعوے دار عیسائی تھے، کفار مکہ اور یہودیوں کے اندر وہ معنویت نہیں تھی. اور اس بات کی گواہی ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر, اور قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر اللہ کے پرہیزگار بندے شامل تھے. قرآن کریم فرماتا ہے ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جو رات کے وقت میں خداوند متعال کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. یہ عیسائیت ہے. بس عیسائیت کی ایک فضیلت تھی جس کو دیکھتے ہوئے ختمی مرتبت نے اس عیسائیت کا انتخاب کیا مباہلے کے لیے اور ان کو اس مقابلے کے اندر دعوت دے دی. بس ایک فضیلت عیسائیت کی ثابت ہوتی ہے ہمارے سامنے. اب ایک فضیلت طرح تصور فرمائیے ختمی مرتبت کے اس اعتماد کی جو ختمی مرتبت کو نبی اکرم کو اپنے خاندان کی عظمت اور اس کی شان کے اوپر تھا. آپ جس مارکے کے اندر اتر رہے ہیں, ایک میدان ہے جس کے اندر ایک طرف سے عیسائیوں نے دعا کرنی ہے, ایک طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دعا کرنی ہے. دنیاوی انداز میں سوچئے یہاں جیتنے کا چانس کتنے فیصد ہے. تین پوسیبلٹیز تھیں یہاں پر. ایک امکان یہ تھا جو ہونا تھا کہ اہل بیت بد دعا کرتے عیسائیت کو اور عیسائیت نجران وہیں پر نیست و نابود ہو جاتی اور ختم ہو جاتی. یہ ایک امکان تھا دنیاوی اعتبار سے. دوسرا امکان یہ تھا, محض دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, کہ یہ بھی بد دعا کرتے اور یہ بھی بد دعا کرتے اور کچھ نہ ہوتا. جیسے کہ آج کی دنیا میں اگر ایسا کوئی کام ہم اور آپ جیسے لوگ کر گزریں تو شاید کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ نہ اس کے کہنے پر کچھ ہو نہ ادھر کے کہنے پر کچھ ہو. اور تیسرا امکان صرف دنیاوی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امکان ہو کہ مد مقابل کی بات پوری ہو جاتی. بس رسول خدا جس میدان میں اتر رہے تھے وہاں عقلی اعتبار سے ایک تہائی امکان تھا جیت کا. اس کی وجہ یہ کہ اگر سامنے والوں کی بات پوری ہو جاتی تب بھی اسلام ہار جاتا, اور اگر کسی کی بات پوری نہ ہوتی تب بھی اسلام ہار جاتا. اگر سامنے والوں کی بات پوری ہوتی تب بھی اسلام نے ہارنا تھا, تب تو ہار نہیں تھا. اور اگر کسی کی بات پوری نہ ہوتی تب بھی دین نے ہار جانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت نے اس وقت دعوی نبوت نہیں کیا ہوا تھا, نبوت یہاں سے دعویٰ ہوئی بھی تھی. عیسائیوں کا نبی ان کے ساتھ نہیں تھا, رسول خدا نبی تھے جو اپنے خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو لے کر آئے تھے. بس اگر کسی کی بات پوری نہ ہوتی, کسی پر بھی کوئی بد دعا نہ آتی, تب بھی اسلام ہار جاتا. اب سمجھ آئے گا رسول خدا اپنے خاندان کو کس شان و شوکت کے ساتھ لے کر آئے. مکمل اطمینان کے ساتھ اس میدان کے اندر اتر رہے ہیں جس میدان کے اندر سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے اور کوئی امکان نہیں رہا کہ یہ اس عظمت کے اوپر فائز ہیں. اور اب یہاں پر پھر میں عرض کروں گا آپ کو عیسائیت کی ایک اور فضیلت آپ کو اور مجھے قبول کرنی پڑے گی. عیسائیت میں کم از کم نجران کے عیسائیوں کے اندر ایک بات آپ کو اور ہمیں اور ماننی پڑے گی, وہ یہ کہ کفار مکہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتے رہے اور شمشیر زنی کرتے رہے, جبکہ جانتے تھے اس میدان میں ہم علی سے نہیں جیت پائیں گے. خیبر کے یہودی امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتے رہے اور اپنے پہلوان بھیجتے رہے, جبکہ جانتے تھے اس میدان میں ہم ان سے نہیں جیت پائیں گے. یہ نجران کے عیسائیوں کا ایمان تھا کہ جب انہوں نے اہل بیت کے چہروں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس میدان میں ہمارے لیے کوئی امکان نہیں ہے, اور انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا. کم از کم اتنا کریڈٹ ان عیسائیوں کو دینا پڑے گا کہ ان کے اندر اتنی بصیرت تھی کہ اس گروہ سے ٹکرانے کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا, نتیجہ 100% ہماری مخالفت میں جائے گا. اتنا ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اب یہاں سے ایک اور مطلب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, رسول خدا کا جو انتخاب ہے وہ عجیب انتخاب ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا جب جنگ بدر ہوئی اور میدان شمشیر زنی کا تھا تو کیا صرف امیر المومنین کو لے کر آئے تھے؟ نہیں, امیر المومنین بھی تھے اور باقی مسلمان بھی تھے. جب پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کی باری آئی تب بھی مولا کائنات کے علاوہ رسول خدا اور بھی دوسروں کو لے کر آئے تھے, گرچہ دونوں میدانوں میں باقی سب شکست کھا جاتے تھے اور مولا امیر المومنین کی فضیلت ثابت ہوتی تھی. جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا, جنگ خندق میں ایسا ہی ہوا. وہ موقع آ گئے کہ لوگوں نے کہا کہ اب کون جائے گا مقابلہ کرنے کے لیے, اور سوائے مولا امیر المومنین کے کوئی نہیں تھا. لیکن کم از کم ان دو میدانوں میں دوسرے نااہلوں کو بھی اتارنا رسول خدا نے قبول کیا. لیکن میدان مباہلہ وہ میدان تھا جہاں رسول خدا نے کسی کو نانا قبول نہیں کیا سوائے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ عجیب میدان تھا اہل بیت کی عظمت کا. اب میں آپ سے عرض کروں گا یہ کون سا میدان ہے جہاں رسول خدا جانتے ہیں کوئی نااہل پر بھی نہیں مار سکتا، دوسری جگہوں پر مصنوعی ارادے مصنوعی دعووں کے ساتھ کوئی نہ کوئی میدان میں اتر سکتا تھا، لیکن اس میدان میں کسی مصنوعی دعوے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ میدان ہے معنویت کا میدان، یہ میدان ہے روحانیت کا میدان، یہ میدان ہے خدا متعال کے ساتھ ایک براہ راست تعلق کا میدان۔ اس میدان کے اندر کسی نااہل کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جبکہ جو آیات کریمہ اتری تھیں ان کے اندر گنجائش موجود تھی۔ نساء کا لفظ جمع کا صیغہ تھا اور رسول خدا کم از کم تین خواتین کو لا سکتے تھے، انفس بھی جمع میں استعمال ہوا، ابنا میں جمع استعمال ہوا، ان تمام کے اندر رسول خدا کم از کم تین افراد کو لا سکتے تھے اور زیادہ چاہتے تو کتنوں کو ہی لا سکتے تھے، لیکن رسول خدا نے میدان مباہلہ کے اندر صرف خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انتخاب کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ میدان صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا میدان ہے، یہاں پہ اور کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اب میں عرض کروں گا یہ ہے مباہلہ کا پیغام۔ اس پیغام کے ساتھ ایک اور بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ پہلا پیغام مباہلہ کا ہے معنویت کا احیاء، معنویت کو زندہ کرو، اور اس پیغام کی ایک تفسیر سیاسی تفسیر بھی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اگر کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا تو رسول خدا شمشیر لے کر آئے، یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا رسول خدا لشکر لے کر آئے، لیکن ایک مقابلہ رسول خدا نے ایسا رکھا جو رسول خدا نے کسی لشکر کے ذریعے سے نہیں کیا، کسی شمشیر کے ذریعے سے نہیں کیا، کسی نیزے کے ذریعے سے نہیں کیا، صرف معنویت کے ذریعے سے کیا۔ رسول خدا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ میرے خیال میں رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض دشمن ایسے ملیں گے تمہیں اور بعض حالات تمہیں ایسے ملیں گے کہ جہاں تمہاری کامیابی کا راز تمہاری معنویت ہوگی، اگر معنویت نہ ہو تم اس جگہ کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مباہلہ کا پیغام ہے، اور عزیزان محترم یہی پیغام کا اس دور اور ہمارے دور سے رابطہ ہے۔ ہرگز وہ شخصیتیں نہیں آئیں گی جو میدان مباہلہ کے اندر اتری تھیں، انہوں نے ایک دفعہ زمین کے اوپر تشریف لانا تھا، کم از کم اب دور رجعت تک پھر دوبارہ کوئی ایسی شخصیت نہیں آئے گی، لیکن رسول خدا ہمیں ایک پیغام دے کر گئے، وہ یہ کہ اگر تم دشمن کے مقابلے میں اللہ کی براہ راست نصرت چاہتے ہو تو تمہیں معنویت کے میدان میں اترنا پڑے گا، خدا متعال کے ساتھ مستقیم رابطے کے میدان میں اترنا پڑے گا، اس میں تمہاری فتح ہے، اس میں تمہاری برتری ثابت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اگر میں اور آپ غدیر منائیں اور امیر المومنین کی ولایت کے دفاع کے لیے کچھ نہ کریں تو پوچھنے والے کا حق ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ تم غدیر کو 1400 سال سے مناتے ہو لیکن علی کی ولایت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر ہم مباہلہ منائیں اور معنویت کے حصول کے لیے کچھ نہ کریں تو پوچھنے والے کا حق ہے ہم سے پوچھو کہ تم مباہلہ منانے والے معنویت کے اندر کتنے پانی میں ہو۔ تم ان شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہو جن کے بارے میں دشمنوں نے اعتراف کیا کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں بعض اوقات کہ نجران کی بصیرت کم تھی، وہ صرف دنیا کو دیکھ رہے تھے تو دنیا کے پہاڑ دیکھ پائے، اگر کوئی اعلیٰ بصیرت کا ہوتا تو بتاتا کہ ان کے اشارے پہ افلاک بھی ہل جاتے اگر یہ اشارہ کرتے۔ نجران زمینی لوگ تھے، نجران زمین کے اوپر بسے ہوئے تھے، ان کی بصیرت زمین سے آگے نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے زمین میں سب سے اونچی اور سب سے بھاری چیز کو دیکھا، اگر اہل بصیرت ہوتے تو افلاک کو دیکھتے۔ لیکن ہم مباہلہ منانے والوں سے پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ اے اہل مباہلہ یہ بتاؤ تم میں معنویت کتنی ہے، اے اہل بیت کے ماننے والوں تم ان کا پیغام منا رہے ہو جو اگر اشارہ کریں تو پہاڑ ہل جائیں، یہ بتاؤ تمہارے اشارے میں کتنی طاقت ہے، تم نے زندگی میں خدا سے کتنا رابطہ بنایا، اگر کچھ نہیں ہے تو پھر پوچھنے والے کا حق ہے کہ ہم سے پوچھے پھر تم کس پیغام کی یاد بنا رہے ہو۔ ہم نے پچھلے سال غدیر کے موقع پر، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال یہ پروگرام غدیر کے موقع پر ہوا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آج غدیر منا رہا ہے تو اسے چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے پاکستان کی سرزمین پر علی کی ولایت کا پرچم لہرانے کے لیے کون سا قدم اٹھایا، تب حق غدیر ادا ہوگا. زمین پر غاصب حکومت کریں، مظلوم ظلم کی چکی میں پستے رہیں، غریب اور نادار کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور میں اور آپ غدیر مناتے رہیں، آیا یہ امیر المومنین پسند کریں گے؟ یہی حل مباہلہ کا ہے. اہل مباہلہ بتا رہے ہیں ہمارا خدا سے کیا رابطہ ہے، ہم اشارے کریں تو پہاڑ ہل جائیں. وہ رابطہ انہوں نے اپنی معنویت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. اہل مباہلہ اس پنڈال سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بتاؤ تم نے معنویت کے لیے کیا کیا، تم نے خدا سے کتنا رابطہ بنایا؟ احسان محترم، یہ ہمارا اور مباہلہ کا رابطہ ہے. بدقسمتی سے ہم تاریخی واقعات کو تاریخ میں رکھ کے مناتے ہیں، تاریخی واقعات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے نہیں مناتے. معنویت کو، مباہلہ کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے منائیے، تب معنویت نصیب ہوگی. اور اگر آپ نے میں نے مباہلہ کو تاریخ کا واقعہ سمجھ کر منانا ہے تو پھر یہ تاریخ کی زینت بنتا چلا جائے گا، میری اور آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کو اپنی زندگی میں ایک حاضر حقیقت کے طور پر دیکھنے کی کوشش کیجیے. اب چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بالاخص اس حوالے سے کہ محرم الحرام نزدیک ہے اور آپ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں. آپ میں ایک اچھی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دین اسلام کی تبلیغ، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پیغام کی ابلاغ کے لیے اس ماہ مبارک محرم کے اندر مختلف جگہوں پہ سفر کریں گے، مومنین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں گے. اس کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ماہ محرم میرے اور آپ کے سامنے ہے. جب ہم ماہ محرم میں لوگوں کو عزاداری کا پیغام دینے لگے، اس پیغام کے اندر بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں. ایک بات طے شدہ ہے، اگر محرم میری اور آپ کی ذات کی کامیابی کا مہینہ ہو تو پھر ہم نے جہنم کمائی ہے. کسی ذاتی مفادات کی کامیابی کا مہینہ نہیں ہے محرم الحرام. محرم الحرام سید الشہداء کی شہادت کے سامنے احتراماً سر جھکانے کا مہینہ ہے. محرم الحرام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مودت اور احترام کے اظہار کا مہینہ ہے. یہاں کسی کے لیے موقع نہیں ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کو اپنی ذاتی کامیابیوں کے لیے میدان سمجھے. ہاں اگر ذاتی کامیابیوں کے لیے میدان سمجھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ محرم الحرام کے ذریعے اہل بیت کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرے، تب ذاتی کامیابی ہے. عشق حسینیت کو خداوند متعال کے ساتھ رابطے میں استعمال کرے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اگر وہ مصباح الہدا ہیں اور یقیناً ہیں، وہ سفینۃ النجات ہیں اور یقیناً ہیں، تو مجھے اور آپ جیسے کو بھی گمراہی سے نجات دلا سکتا. یہ ماہ محرم الحرام اور مبلغ کی ذمہ داری سب سے شدید. جب ہمارے مبلغ جائیں لوگوں کے درمیان تبلیغ دین کے لیے، اہل اطہار علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو ان پیغاموں میں شاید سر فہرست قرار پانے والے پیغاموں میں سے ایک پیغام روحانیت کا پیغام ہے، معنویت کا پیغام ہے. لوگوں کی زندگیوں کے اندر خدا کے وجود کو زندہ کر دینے کا پیغام. ایک حدیث قدسی مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو یہ بھی سب کے ساتھ سو جاتا ہے. یہ کیوں سو جاتا ہے؟ اگر یہ سچا ہے اور مجھے چاہتا ہے تو اپنی تنہائیوں میں میرا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ ایسے محترم، اگر میں اور آپ حسینیت کے سچے چاہنے والے ہیں تو باخدا جتنا ہم میدان اور گلیوں اور چوراہوں کے اندر آ کر ماتم کرتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہیے، اتنا گریہ ہمیں اپنی خلوتوں میں حسین کی یاد پہ کرنا چاہیے تھا. خلوتوں میں حسین کی یاد پہ گریہ کیوں نہیں ہے؟ بس ایک معیار بنا لیجیے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ دینداری میں کس مقام پر ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیے اور دیکھیے کہ میرے اندر دینداری جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے. اگر دینداری خلوت میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اصلی دینداری ہے، یہ خدا کے لیے. اور اگر دینداری صرف جلوتوں کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین کے علاوہ کچھ اور ہے، دین نہیں ہے. دین اور خدا سے عشق خلوتوں میں ظاہر ہونے والی چیز ہے. یہ معنویت کا پیغام ہے. اور آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر کوئی پیغام پہنچائیں، ان کے اندر کسی چیز کو زندہ کریں، تو سب سے پہلے مجھے چاہیے اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کروں. عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا. اگر ہم میں معنویت نہیں ہے جو دنیا کے سامنے مبلغ بن کر جا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو معنویت کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہم میں تقوی اور اخلاص نہیں ہوا تو لوگوں کو متقی اور مخلص کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں معنویت دیں، تو ہمیں لوگوں کے اندر روح معنویت جگانے سے پہلے اپنے اندر جگانی پڑے گی. ایسا نہیں ہو پائے گا کہ میں لوگوں کو درس دیتا رہوں اور خود اس درس پر عمل کرنے والا نہ ہوں. اسلام، عرض کر چکا پہلے بھی، اسلام میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری ہرگز نہیں ہے. اسلام دین ہے جو عمل کے ذریعے زندہ ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی میتھمیٹکس پڑھانے والا میتھمیٹکس سے نفرت کرتا ہو، صرف اپنی کام کی خاطر ریاضیات پڑھاتا ہو. اسلام ایسا نہیں ہے. اگر میں خدا متعالیٰ کی ذات مقدس سے اتنا عشق نہیں کرتا کہ خلوتوں کے اندر خدا کے سامنے گریا کروں، تو میں لوگوں کو اپنے اعلان اور جلوتوں کے اندر بھی دین نہیں دے پاؤں گا. پہلے مجھے اپنی تنہائیوں کے اندر خدا کو زندہ کرنا ہوگا. اور ہم اہداف بنا لیں، مقاصد بنا لیں روح مباہلہ کو زندہ کرنے کے لیے. یہ ہے روح مباہلہ، یہ ہے ہمارا رابطہ. مباہلہ کہہ رہی ہے لوگوں کے اندر معنویت کو زندہ کرو، ہمارا خدا سے رابطہ دیکھو. تم ہمارے ماننے والے ہو، تمہارا بھی خدا کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. اس رابطے کو زندہ کیجیے. تین نکات آپ کی خدمت میں کروں گا. اس سے پہلے کہ دوسرے کریں، ہمیں پہلے کرنا ہے، پھر دوسرے لوگ کریں گے. اور جو لوگ یہاں پہ مبلغ نہیں ہیں تشریف فرمائیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، ان تین نکات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے خود بخود معنویت زندہ ہونے کی طرف جائے گی. البتہ یہ عرض کرتا چلو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ کسی معنوی مقام کے اوپر پہنچ جائیں پہلی رات سے ہی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک مشہور عارف کا واقعہ لکھتے ہیں، مشہد مقدس کے اندر ایک انتہائی سرد رات میں روضہ مقدس کے خادم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اوپر کا دروازہ کھول دو، مجھے چھت پہ جا کے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا کہ آغا صاحب بہت سخت برف باری آ رہی ہے، آپ نماز کیسے پڑھ پائیں گے اتنی شدید برف باری کے اندر، آپ کے جسم کے اندر ضعف ہے. فرمایا میں چند رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، وہ اوپر تشریف لے گئے، چھت کے اوپر چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کی. خادم نیچے آ گیا، اس کے بعد بھول گیا کہ میں نے آغا کو چھت کے اوپر بھیج دیا. گھر چلا جاتا ہے، رات کو گھر میں سو جاتا ہے. صبح کو جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کو یاد آتا ہے کہ میں آغا کو اوپر چھت پہ بند کر آیا ہوں، ساری رات وہ اوپر رہے ہیں. بھاگتا ہوا حرم آتا ہے، کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اس ڈر سے دروازہ کھولتا ہے کہ اب جو میں دروازہ کھولوں گا تو ان کی لاش پڑی ہوگی. کہتا ہے میں جب وہاں پر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکوع کر رہے ہیں اور ان کی کمر کے اوپر کئی انچ برف جمی ہوئی ہے. کیا یہ مزہ ہمیں آئے گا پہلی رات؟ کیا ہم یہ لطف لے پائیں گے کہ ہم جسمانی ضعف کے ساتھ، جسم کی کمزوری کے ساتھ یہ تمام لذتیں اٹھا پائیں؟ اور اچھا نہیں ہے کہ اچھا ہے کہ اس وقت مدر کاظمی صاحب تشریف فرما نہیں ہے. ان کے والد کے سلسلے میں خود مدر کاظمی صاحب نے کہا، کہنے لگے کہ جب اپنی حیات کے آخری ایام میں تھے تو ان کے لیے رفع حاجت کے لیے اٹھنا بھی مشکل تھا. خود بتا رہے تھے کہ رفع حاجت کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہوتا تھا، ہم انہیں اٹھا کر لے کے جاتے تھے. اور اس کے بعد خود کہتے تھے کہ ہم نماز شب میں دیکھتے تھے، 300 دفعہ الف کہنا ان کے لیے بہت آسان تھا. کون سی طاقت ہے یہ کون سا مزہ ہے؟ یہ اہل معنویت کیوں دنیا کی لذتوں سے گزر جاتے ہیں اور ہم اور آپ بعض اوقات 15 منٹ کی نیند قربان نہیں کر پاتے؟ کن لذتوں کا تذکرہ؟ یہ ہم پہلے دن سے نہیں لے پائیں گے. پہلے دن چند دن ہمیں جبر کرنا پڑے گا اپنے اوپر، چند جبری عبادتوں کو انجام دیجئے تاکہ ان لذتوں کے لیے میدان بن جائے، دل آشنا ہو جائے. بقول عرفا کے دل خدا کا گھر ہے، پہلے یہاں سے غاصبوں کو نکالنا پڑے گا تاکہ خدا کی جگہ بنے. نجس کے ہوتے ہوئے کوئی پاکیزہ اس گھر کے اندر نہیں آئے گا. پہلے دنیا داری نکالو، دنیا پرستیاں نکال دو، مادی لذات سے عشق نکال دو، شہرت پسندی، انا پسندی، خود پرستی، یہ سب کا سب نکالو تاکہ خدا نے متعلق نورانیت کے لیے یہ میدان تیار ہو جائے کہ اس کا گھر ہے یہ، باقی سب غاصب ہیں. حب اہل بیت کے لیے دل کو صاف کیجیے، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مزین کیجیے اپنے گھروں کو، یہ اس خاطر ہے۔ تین امور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ان آخری منٹس کے اندر۔ پہلا کام، میں جانتا ہوں یہ چیزیں کتنی سخت ہو جائیں گی اور اگر انجام پاتی رہیں تو پھر کتنا آسان ہے۔ پہلا کام یہ کیجیے، ایک اپنی زندگی میں سے، روزانہ کی زندگی میں سے 5 منٹ کا ٹائم نکالیے، کوشش کیجیے فجر کے بعد 5 منٹ کا ایک سجدہ کیجیے جس میں خدا سے کلام کیجیے، خدا سے گفتگو کر۔ ہم لوگ شاید 10 منٹ کی نماز پڑھ لیں اور 1 منٹ خدا کے سامنے نہ پہنچ پائیں، اس کا حل ہم نے یہ نکالا، سجدے میں جائیے تاکہ آپ کی زندگی میں کچھ اور مشغولیتیں نہ رہیں۔ طے کر لیجیے 5 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھانا، 5 منٹ تک خدا سے گفتگو کیجیے، خدا سے کلام کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں میں کیا کلام کروں، میں گناہگار ہوں، یہی خدا کے سامنے کہہ دیجیے، خدا سے کہیے خدا گناہگار تیرے سامنے آ گیا، اب تک نہیں آتا تھا اب آیا، کیا تو رد کر دے گا؟ یہ میری اور آپ کی معنویت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سے گفتگو کر کے دیکھیے، اس عشق سے ہم اپنے دلوں کو منور کیوں نہ کریں جس سے یہ عرفا گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے تھے۔ یہ عرفا میرے اور آپ کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خدا کی سمت ہوتے ہیں، تو ہم تنہائیوں میں کم از کم 5 منٹ کے لیے خدا کی یاد کو اپنے دل میں زندہ کر لیں، شاید اسی سے ہمارے دل پگھلنا شروع ہو جائیں، عبادتوں کی طرف ہماری رغبت بڑھ جائے۔ بس اس کام کو اختیار کر لیجئے اپنی زندگی کے اندر، 5 منٹ کا ایک کام، سجدے میں جائیے 5 منٹ تک خدا سے گفتگو کیجیے، دن شروع ہونے والا ہے خدا سے دعا کیجیے، خدا یا اس دن کو اپنی راستے میں گزروا دے، اس دن کو محفوظ کر دے کسی طریقے سے، مجھے نہیں معلوم شاید میری زندگی کا آخری دن یہی دن ہو، جو میں نے گزشتہ دن انجام دیا اسے بخش دے، اور جو اگلا دن آنے والا ہے اس کی توفیقات مجھے دے دے، نہیں معلوم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی آئے کریمہ جو آپ کو پسند ہو، امی اجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، اس آئے کریمہ کا ورد لیجیے، خدا کی ذات مقدس پہ توجہ دیتے ہوئے۔ اور جو طلاب آشنا میں مزید کیا آیات کریمہ ان کے سامنے عرض کروں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے خدا ان کی طرف سے فضل و کرم بارش ہو، ربنا حب لنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا، اصحاب کہف کا وہ جملہ جب وہ غار کے اندر پہنچ گئے، نہیں سمجھ میں آیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ادا فرمایا، متعدد آیات کریمہ جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اردو میں گفتگو کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا دل خدا نے متعال کے نزدیک جا سکے، یہ ایک کام کرنے کا۔ دوسرا کام یہ کیجیے، اچھا اس کو جبرن کر ڈالیے، جبرن چاہے دل چاہے نہ چاہے، تاکہ معنویت کا راستہ کھلے۔ دوسرا کام، نماز اول وقت پڑھیے، جبرن پڑھیے، چاہے مزہ آئے چاہے مزہ نہ آئے۔ بخدا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم چند مدت نماز اول وقت پڑھنا شروع کر دیں، جبرن ہی پڑھیں، خود بخود توفیق ملے گی نماز توجہ سے بھی پڑھیں گے، اور اگر کوئی ایک ہفتے اول وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھ دے، اس کی معنویت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تیسری بات، جبرن ہی سی زیارت عاشورہ پڑھیے، چاہے جبرن ہی کیوں نہ ہو، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیے، 100 دفعہ جملے نہیں کہہ سکتے، 1 دفعہ کہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، یعنی اس کی 2 رکعت نماز زیارت، لیکن زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے روزانہ، اس میں احیاء ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس میں مقام محمود کا وعدہ ہوا ہے، صاحب سفینہ نجات سے التماس کی گئی ہے، خدا نے متعال تک پہنچنے کا کوئی راستہ سید الشہداء سے زیادہ وسیع اور مؤثر راستہ نہیں ہے، اس کو ہم کیوں نہ استعمال کریں، جس کی مودت اور جس کی محبت کے اوپر ہمیں 10 سال سے سزا دی گئی ہے، 100 سال ہمارے اجداد نے سزائیں اٹھائی ہیں اس کے اوپر، اس خزینے کو ہم کیوں نہ استعمال کریں، ہم اپنی اولاد کو کیوں آشنا نہ کریں۔ یہ 3 امور جو آپ کی خدمت میں عرض کی، 10 امور میں سے جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ 3 امور وہ ہیں جو آغاز دے دیں گے ہمیں، ہمارا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ان کے اندر طاقت ہے کہ یہ پگھلا دے، ان پر توجہ فرمائیے۔ اور ایک بار آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، آغا عرفان کیا ہے، علم عرفان کیا ہے؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا انتہائی نفیس، اردو میں وہ لطف نہیں ہے لیکن میں عرض کروں گا، اردو میں ہی مجبور ہوں. فرمایا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، یہی سارا کا سارا عرفان ہے. جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، سارا کا سارا عرفان یہی ہے. تم جانتے ہو سچ بولنا اچھا ہے، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم جانتے ہو غیبت حرام ہے، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو آنکھوں کو محرمات سے دور رکھنا ہے، پھر شہوات میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہو؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، یہی سارا کا سارا عرفان ہے، یہی علم عرفان ہے. آپ اور ہم بہت جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اسلام کو. اسلام ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے، جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی سزا پھر یہ ہے کہ معنویت سے دور. اور آپ میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن کے سامنے ہم جیسے کو بولنا شاید اہانت شمار ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے گستاخی کی، یہ جرأت کی، اس خاطر کہ اتنے لوگ موجود تھے، ہمیں موقع ملا کہ شاید اپنے اور آپ کے لیے، آخرت کے لیے کوئی وسیلہ فراہم ہو جائے انشاءاللہ. بس یہ روح مباہلہ ہے عزیزان محترم. مباہلہ یعنی معنویت کا احیاء، مباہلہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے میدان کے اندر جا کر ان سے ملاقات کرنا. ان کا میدان ہے خدا سے رابطے کا میدان، ان کا میدان ہے علم لدنی کا میدان، ان کا میدان ہے اسلام پر عمل کرنے کا میدان. یہ تین میدان وہ ہیں جس میں اہل بیت کے علاوہ کوئی پر نہیں مار سکتا، اہل بیت کے میدان ہیں یہ. تقوی، پرہیزگاری، علم لدنی، اسلام پر عمل، کوئی اس میدان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک نہیں آ پائے گا. 250 سال زندگی گزاری ہے رسول خدا کے بعد، دشمنوں نے خوردبین لگا کر ان کی زندگی میں دیکھا ہے، 250 سال میں ایک مکروہ نہیں ڈھونڈ پایا اہل بیت کی زندگی میں، ایک مکروہ نہیں ڈھونڈ پایا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیثیت ہے. اس پیغام کو زندہ کیجئے. وسیع دشمنیاں ہمارے سامنے ہیں، میں اپنے وقت ایک دو منٹ کا اور اضافہ کروں گا، بہت دشمنیاں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں جو کچھ پارا چنار کے اندر ہو رہا ہے. جتنے بچوں کے والدین، عائزہ، اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے اس پیغام کی خاطر، ان مظلوموں، ان یتیموں کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. عراق کی سرزمین اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پناہ حاصل کیجئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس چیز سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہونے والا ہے. پناہ حاصل کیجئے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، چونکہ سخت وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اگلے ایک سال کے اندر. ان تمام کے اوپر خوب غور فرمائیے کہ ہم کسی اچھی جگہ پر نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن بہت اچھی جگہ ہیں چونکہ شہادت کا میدان ہے. یہ دنیا اس کے لیے بری ہے جو دنیا پرست ہو جائے، یہ دنیا اس کے لیے بہت اچھی ہے جو دنیا میں رہ کر خدا پرستی دکھائے. یہ کمال کا میدان ہے، عظمت حاصل کرنے کا میدان ہے. اس میدان سے استفادہ فرمائیے روح مباہلہ کے ذریعے. آپ نے تحمل فرمایا حسن سماعت کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ماشاءاللہ.